ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام کا مقصد غلبہ دین یا تہذیب نفس. یہ چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی اس افادیت کے پیش نظر ہم نے دو بہت ہی مشہور و معروف علماء اکرام کو یہاں پر مدعو کیا ہے. میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین جناب مولانا وحید الدین خان صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے ایک معروف اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مولانا صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی سے ابتدا کرتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مذہب سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں مذہب کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے بعد کے زمانے میں بولا گیا ہے. لفظی معنی تو اس کے ہیں طریقہ. آج کل ہمارا فقہ میں مذہبی فقہ کے فقہی مذاہب لیے بولا جاتا ہے. خود جو اسلام ہے اس کے لیے توسیعاً ہم مذہب اسلام بولتے ہیں، کیونکہ صحیح لفظ تو دین ہے، کیونکہ اسلام ایک دین ہے.
تو کیا اس سے مراد ہے کہ دین اور مذہب ہم معنی الفاظ ہیں؟
دیکھیے استعمال سے معنی بنتے ہیں. اگر آپ مذہب کو دین کے معنی استعمال کرنے لگیں تو وہی ہو جائے گا، لیکن جو مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے جس معنی میں آج کل، تو زیادہ تر اس سے مذہب کا یا ریلیجن کا کلچرل آسپیکٹ براد ہوتا ہے، ریچول آسپیکٹ، کلچرل آسپیکٹ.
اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ریچول آسپیکٹ ہے، تو کیا میں اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ دین جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے اور جامعیت اس کے اندر موجود ہے؟
جامعیت کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے، میں دین کو دینی معنی میں بولوں گا کہ اسلام ایک دین ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہدایت نامہ. کیونکہ جامعیت کا لفظ جو ہے ایک مس لیڈنگ لفظ میں سمجھتا ہوں اس کو.
ٹھیک ٹھیک. اچھا جاوید صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کو دین کے معنوں میں پسند کیا ہے. آپ دین کو اور اسلام کو، مذہب کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟
قرآن مجید نے لفظ دین استعمال کیا ہے، عربی زبان میں جو لفظ اختیار کیا گیا وہ لفظ دین تھا. مذہب کا لفظ پہلے مراحل میں جیسے کہ مولانا نے فرمایا ہے فقہی مذاہب کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی ایک دین کو ماننے والے ایک نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں فقہ میں، قانون کی تعبیر میں تو اس کو مذہب ابی حنیفہ مثال کے طور پر کہہ دیتے تھے. یہ بات بھی بالکل درست فرمائی مولانا نے کہ یہ استعمال ہے جو اصل میں الفاظ کے معنی طے کرتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مذہب کا لفظ دین کے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ آج کے استعمال کے لحاظ سے ہم معنی ہو جائیں گے، لیکن دین کا لفظ ہی اختیار اس لیے کرنا چاہیے کہ جب مذہب کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے در حقیقت سب مذاہب کے بارے میں جو دنیا کے تصورات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان میں صوفیانہ مذاہب بھی ہیں، الہامی مذاہب کے بالکل برخلاف جو مذاہب موجود ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر خاص طور پر ان کا ثقافتی پہلو اس میں زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی جس کو ہم مذہبی زندگی کہتے ہیں کہ یہ پوجا کرنی ہے، یہ پرستش کرنی ہے، یہ پہلو زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. جامعیت بالکل درست ہے کہ یہ الفاظ موضوع نہیں ہیں دین کی تعبیر کے لیے. جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا دین، یعنی اللہ نے جو طریقہ پسند کیا ہے، جس طریقے کے نتیجے میں جس کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ اس کی جنت کے لیے منتخب ہو جائیں گے، وہ اسلام ہے، ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو وہی دین دیا گیا تھا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے مختلف نام رکھ لیے اور اس طرح کچھ مذاہب ایجاد کر لیے، ورنہ اللہ کے ہاں دین ایک ہی رہا ہے.
تو جاوید صاحب آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، تو کیا اسلام جو ہے اس کا بنیادی مقصد یا اس کا ہدف جنت کا حصول ہے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور اس کے مقاصد ہیں؟
اصلی ہدف تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس منصوبے کے تحت بنائی تھی اس میں آپ ناکام نہیں رہے. وہ منصوبہ یہی تھا کہ ایک امتحان کی دنیا بنا کر اس میں سے اپنی جنت کے لیے لوگ منتخب کر لیے جائیں، آپ اس کے لیے منتخب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے. یہی چیز ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، وہ اسی کے لیے لوگوں کو متنبع کرتے ہیں. یعنی ہمارا اصل مسئلہ موت ہے، زندگی تو اس کے تحت زیر بحث آئے گی، اس لیے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اس کی انبیاء علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. اور آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں یا باقی حامی صحیفوں کو پڑھیں تو وہ سب آپ کو اسی کی منادی کرتے نظر آئیں گے کہ لوگوں ایک وہ وقت آنے والا ہے جس پہ تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے, اپنے تمام اعمال کے لیے جواب دہ ہوگے, وہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون انتخاب کے نتیجے میں منتخب ہوا ہے اور کون انتخاب کے نتیجے میں یہ بازی ہار گیا ہے. تو اس میں ہمیں بہرحال بازی جو کچھ بھی ہارنی ہے جیتنی ہے وہ دنیا کے اندر ہے. دنیا اس لحاظ سے اہم ہو جاتی ہے, یعنی یہ مزرع الآخرہ ہے, اسی کے اندر ہمیں رہنا ہے, اس سے کہیں نکل کر نہیں چلے جانا. اس کے اندر جس جگہ خدا نے ہم کو رکھا ہے, جو صلاحیتیں دی ہیں, جس وطن میں پیدا کیا ہے, جس قوم میں پیدا کیا ہے, جن حالات میں پیدا کیا ہے, اس میں ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے. تو اس لحاظ سے دنیا بھی بڑی اہم ہو جاتی ہے, کیونکہ جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اسی کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے نکلنا ہے. لیکن اصلی ہدف کیا ہے, وہ یہ کہ ہم خدا کی اس جنت کے لیے منتخب ہو جائیں, اصلی ہدف یہی ہے.
اچھا, تو ایک سوال ہے جو میں چاہوں گا آپ دونوں حضرات سے پوچھنا چاہوں گا, کہ عام ذہنوں میں ایک کوشچن یہ ہمارا آتا ہے, جب ہم دین کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے ہیں تو جب ہم اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر اخلاقیات موجود ہیں, ہر مذاہب کے اندر جو ہے وہ مثبت چیزیں ہیں, اور ہر چیز اچھی چیز کو ہر مذہب جو ہے وہ اپنانے کی بات کرتا ہے, اس پہ توجہ دلانے کی بات کرتا ہے. تو پھر مذہب کی یا دین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اخلاقیات ہی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا؟ جی مولانا صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا.
یہ صحیح ہے کہ نیچر میں بدیت ہے, لیکن وہ انکارڈ مائنڈ میں ہے, اس کو کارڈ مائنڈ میں لانا پڑتا ہے, ورنہ ہوتے بھی آپ بے خبر رہتے ہیں اس سے. تو وہی کا مطلب ہے جو چیز انکارڈ مائنڈ میں ہے, لاشعور میں, اس کو شعور میں لانا, تبھی مائنڈ ایکٹیویٹ ہوگا, تبھی آپ کے اندر کوئی ریولوشن آئے گا, تبھی آپ کے اندر کوئی ایک زندگی پیدا ہوگی, ربانی زندگی. صرف لاشعور کافی نہیں ہے آپ کو ہدایت دینے کے لیے.
تو گویا مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات موجود تو ہیں ہمارے اندر, لیکن وہ لاشعور میں ہیں, اور چونکہ لاشعور میں ہیں اس لیے دین کی بھی ضرورت ہے اور انبیاء کو بھیجنے کی بھی ضرورت ہے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیں. ناظرین, یہ ایک کوشچن مولانا صاحب کی طرف میں چھوڑے جا رہا ہوں, اور بریک کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی مولانا صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اخلاقیات تو موجود ہیں انسان کے اندر, ودیت کیے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی انبیاء پے در پہ بھیجے گئے, اس کی آخر کیا ضرورت پیش آئی؟
وہی آگاہ کرنے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ ایک نظام قائم کرنے کے لیے, ایک تعبیر ہے نظامی, اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے, اسلام کا ایک حصہ بلا شبہ قانون ہے, لیکن وہ اضافی ہے. یعنی کما تکونون کذالک ایھا الناس علیکم, سماج پر منحصر ہے, جہاں سماج ویسا نظام. باقی جہاں تک جو ابدی تقاضے ہیں, ابدی تقاضے وہ وہی ہیں جو عقیدہ ہے, اخلاق ہے, عبادت ہے, دعوت ہے, یہ ابدی تقاضے ہیں.
جی جاوید صاحب, میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ دین کی کیا ضرورت ہے اور انبیاء کو بھیجنے کی آخر کیا غرض و غایت تھی, جبکہ اخلاقیات تو ودیت کر دیے گئے تھے.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ فطرت میں جو کچھ الہام کیا گیا ہے اس کو آپ کی شعوری سطح پر لے آیا جائے, اس کی تذکیر کی جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر, ذکرہ اور پیغمبر کو مذکر کہتا ہے. آپ اس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں متنبع کیا جائے, بیدار کیا جائے. فطرت کے الہام پر کوڑے کرکٹ کا انبار پڑ جاتا ہے, اس سے اس کو نکالا جائے, اور نکال کر بیدار کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی فطرت کی آواز بھی سن سکے. یہی کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ الہام اجمالی ہے, اس کی تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ تعینات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے تو اس چیز کو اجمال میں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کے تصور کو لے لیجیے. قرآن مجید سورہ اعراف میں بتاتا ہے کہ یہ تصور تمہارے اندر ودیت کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک عہد لیا تھا. تم اس عہد کے ساتھ دنیا میں آنکھ کھولتے ہو, لیکن پھر اس عہد کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ شرک کے معاملے میں ہوا, تو شرک کی تردید کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بڑی غیر معمولی جدوجہد کرنی پڑی. یعنی توحید کے تصور کو اگرچہ انسان کے اندر الہامی طور پر ودیت کر دیا گیا تھا, اس کے باوجود شرک پیدا ہوا, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے شرک کی تردید کی. تذکیر کے نتیجے میں, تردید کے نتیجے میں صحیح بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے, اور پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جن تقاضوں کو آپ اندر سے محسوس کرتے ہیں ان کو متعین کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. چنانچہ یہ قانون بھی کیا ہے, یہ ان تقاضوں کی تعین ہے جو آپ کے سامنے کیے جاتے ہیں, اور اس کا ظہور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی بنیادی ہدف نہیں ہے, بنیادی ہدف وہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کو سچائی سے مانیں, اس کی توحید کے صحیح تقاضوں کے ساتھ, اور آپ آخرت پر سچا ایمان رکھیں اور آپ اچھا عمل کریں.
تو گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اخلاقیات اور قانون کا جو مجموعہ ہے وہی دراصل دین اسلام ہے.
اس میں ایمانیات بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں ایک چیز ہے جس کو قرآن الحکمہ کہتا ہے, اس میں ایمان و اخلاق دونوں ہیں. آپ کے اندر سچا ایمان پیدا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان, آخرت پر ایمان, سچا ایمان آپ کے اندر پیدا ہو, اور پھر یہ کہ اس کے تقاضوں کے لحاظ سے آپ اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر اور اس کے تزکیے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ بنیادی دین ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین ہے, اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. دین کی بنیادی دعوت بھی یہی ہے. اسی کو قرآن مجید نے دو جگہوں پر بیان کیا ہے کہ خواہ یہودی ہوں, نصرانی ہوں, مسلمان ہوں, اگر وہ اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے نجات کی بشارت ہے. اس کے بعد قانونی تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور وہ حالات کے لحاظ سے ہوں گے. ممکن ہے کہ ایک صورتحال میں ایک قانون روباول ہو جائے, دوسری صورتحال میں نہ ہو. تو قانونی تقاضے اصل میں فرع کی حیثیت رکھتے ہیں, بنیادی دین یہی ہے.
مولانا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ دین کوئی غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے, لیکن ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کم و بیش دو جگہوں پر, دو مقامات پر اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو سچائی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں, خواہ وہ مشرکوں کو اور خواہ وہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. تو یہاں پر دین کے غلبے سے پھر کیا مراد ہے؟
نہیں دیکھیے, غلبہ بنے سازی غلبہ ہرگز نہیں ہے. امام راضی نے صحیح طور پہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے نظریاتی غلبہ, آئیڈیالوجیکل غلبہ. وہ لوگ سمجھتے نہیں, سازی غلبہ تو بہت ہی محدود چیز ہے. سازی غلبہ بہت ہی لمیٹڈ دائرے میں ہوتا ہے, کہ نظریاتی غلبہ پوری زندگی میں غالب آنے والی چیز ہے. آپ کے ذہن کو بدلنا, آپ کے قلب کو بدلنا, آپ کی سوچ کو بدلنا, آپ کی شخصیت کو بدلنا, اس سے بڑی انقلاب کی بات کیا ہو سکتی ہے.
لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک سیاسی غلبہ حاصل کیا اور ایک ریاست بھی قائم کی تھی.
ہاں دیکھیں, میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ سیاسی غلبہ کوئی نشانہ نہیں ہے. نشانہ نہیں, اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو اس کو نشانہ بنا کر جلد وجہد نہیں کی جائے گی. ایک بات بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے مشن کو دوسرے پیغمبروں سے الگ کر کے متعین کر سکتے, کیوں قرآن میں خود ہے کہ فبہ ہدا ہو مقتد ہے. تو اگر یہ مانیں آپ تو سارے انبیاء نعوذ باللہ ناکام رہے, کیونکہ کوئی ساتھی نظام نہیں بنا سکے. وہ خود رسول اللہ کے نام جو نظام بنا قائم ہوا تھا اس کو خطیبانہ انداز میں ایسا پیش کرتے ہیں کہ کوئی معیاری نظام تھا, حالانکہ بالکل غلط ہے. یہ بات تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہے کہ معیاری نظام تھا وہ. تو اگر تمام انبیاء کو لے کر سوچا جائے کہ مشن کیا ہے نبیوں کا, تو یہ بنتا ہے کہ نظریاتی غلبہ, اور سازی غلبہ تابع حالات کے. جیسے حالات ویسے نظام, ویسے حکومت. نشانے بنا کر کے کوئی ایسا آیت نہیں قرآن میں موجود نہیں ہے کہ جو یہ یعنی صراحت نہیں بتاتی ہو کہ سازی غلبہ بطور نشانہ مقصود ہے مسلمانوں کے لیے.
تو گویا آپ کی بات سے جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا, مرکزی محور تھا, وہ اللہ کے دین کو صرف پہنچانا تھا, سیاسی غلبہ حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ نظریاتی غلبہ حاصل کرنا تھا. اگر اس کے نتیجے میں سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ ان کا مقصد بہرحال دعوت کو پہنچانا ہی تھا.
یہی میرا جی.
اچھا جاوید صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے بہت سارے علماء اکرام جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو جو پہنچانا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں قوت نافذہ کی ضرورت ہے, اور قوت نافذہ کے لیے ریاست اور سیاسی غلبہ چاہیے. جب تک ریاست نہیں ہوگی, جب تک سیاسی غلبہ نہیں ہوگا, ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہوگی اور ہم دین کے احکامات کو نافذ نہیں کر سکیں گے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
مسلمانوں کو اس وقت 57 ریاستوں میں سیاسی غلبہ حاصل ہے. وہاں ظاہر دین کا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں حالات کے لحاظ سے ان پر عمل پیرا ہوں. اور کس سیاسی غلبے کو آپ نے حاصل کرنا ہے؟ جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبروں کو جب بھی کبھی مبعوث کیا ہے تو ان کے بارے میں ایک سنت یہ ہے کہ لازمی طور پر ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور ان کے مخالفین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رسول کا کام ہے کہ وہ یہ غلبہ قائم کر دیں, اور رسولوں نے یہ غلبہ دونوں صورتوں میں قائم کیا ہے. یعنی اس طرح بھی ہوا ہے کہ قوم پر عذاب آ گیا اور قوم مٹا دی گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دوسری صورت ہوئی, یعنی ایک سرزمین میں یہ غلبہ قائم ہو گیا. اس کا دین کے مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کا مقصد تو وہی ہے کہ تزکیے کی دعوت دی جائے, لوگوں اپنے آپ کو سنوارو, اپنی تطہیر کرو، اپنے آپ کو خدا کی جنت کے لیے منتخب کرنے کے لیے پیش کرو، یہی دین کی دعوت ہے. اور یہ سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، سب پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے، اس بنیادی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. رہ گئی یہ بات کہ آپ اگر کوئی سیاسی غلبہ نہیں قائم کرتے تو اس کے نتیجے میں پیغام نہیں پہنچے گا. انبیاء علیہ السلام نے برے سے برے حالات میں یہ پیغام پہنچایا ہے، یعنی اس کا کسی قانون یا کسی ضابطے سے تعلق نہیں ہے. یہ تو یہ بنیادی دعوت ہے کہ لوگوں، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تم ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونے والے ہو، اس کا کسی نظام سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو یہ بات بتانی ہے لوگوں کو. یعنی دین کا بنیادی موضوع اصل میں آپ کی موت ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، وہ آنے والی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. اس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام خبردار کرتے ہیں. تو اس کی منادی کرنی ہے، یہ گلیوں میں کرنی ہے، بازاروں میں کرنی ہے، کوٹھوں پر چڑھ کر پکارنا ہے. یہ کام ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے کیا ہے، آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. آپ کوئی سیاسی غلبہ قائم کرتے ہیں تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ کوئی بڑا معیاری نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے؟ اس طرح کے معیاری نمونے کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، یہ عمل کی دنیا میں نہیں ہوتے. پھر آپ کے سیاسی تقاضے آپ پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور لوگ پھر اس کے حوالے سے دین کو دیکھنا شروع کر دیں گے. دین میں کوئی بنا بنایا نظام نہیں ہے جو آپ لوگوں کو دکھا دیں گے، وہ نظام بھی آپ حالات کے لحاظ سے بناتے ہیں. بنیادی دعوت دین کی یہ ہے، اور اس کو انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے. رسولوں کے بارے میں البتہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کی مخاطبین کو اتمام حجت کے بعد دنیا میں سزا دی جاتی ہے. اس کا ظہور دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، یعنی جو منکرین ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو اہل حق ہیں ان کو ایک نوعیت کا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، اللہ انہیں نجات دیتا ہے. یہ رسولوں کے بارے میں سنت الہی ہے. اس سنت الہی کو غلطی سے انقلاب کی جدوجہد سمجھ لیا گیا، اور اس سے دین کی وہ سیاسی تعبیر وجود میں آئی ہے جس کے مفاسد ہم اس وقت دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں.
جی جاوید صاحب، گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ناظرین، جاوید صاحب سے اس بریک کے بعد ہم معلوم کریں گے کہ پھر اقامت دین سے کیا مراد ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم جاوید صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور غلبے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جاوید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جو تمام انبیاء ہیں ان کی دعوت کا جو مرکزی جو نقطہ ہے وہ دعوت پہنچانا ہے، سیاسی غلبہ حاصل کرنا نہیں ہے اور نظریاتی غلبہ ہی حاصل کرنا ہے، اور مولانا صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی. تو پھر یہاں میں جاننا چاہوں گا کہ دین کی جو اقامت ہے، اقامت کی جو جدوجہد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو پوری طرح اختیار کر لیں. یہ مجھے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے. دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، دین کو پوری طرح اختیار کر لو، اور اس میں جو دین اختیار کریں گے آپ وہ بنیادی دین ہے. یعنی وہ دین ہے کہ جس میں آپ کو خدا پر سچے ایمان کو اختیار کرنا ہے، آپ کو آخرت کو اختیار کرنا ہے. جہاں تک قوانین کا تعلق ہے وہ تو حالات کے لحاظ سے ہوں گے. یعنی اگر میں نے شادی نہیں کی اور میں مجرد زندگی بسر کر رہا ہوں تو میاں بیوی کے حقوق سے متعلق جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ مجھ سے متعلق نہیں ہیں. میرے پاس مال نہیں ہے تو زکوٰۃ سے متعلق جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ مجھ سے متعلق نہیں ہیں. اسی طرح اگر مسلمانوں کو کسی جگہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، ان کی اپنی ریاست قائم ہو جاتی ہے، تو پھر ان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق جو اس کی شریعت ہے لوگوں پر حکومت کریں. لیکن یہ کوئی ایسا مطلق تقاضا نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کو ہدف بنا کے آپ کام کریں گے. جو آپ کے حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے قانون آپ سے متعلق ہوگا. اصل چیز وہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو خدا کی جنت کے لیے تیار کرنا.
جی مولانا صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ دونوں حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت کا محور جو ہے وہ سیاسی غلبہ حاصل کرنا نہیں ہے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں پر مسلمانوں کو ایک سیاسی غلبہ حاصل ہو، جیسا کہ ہم جاوید صاحب نے بھی فرمایا کہ اتنی اسٹیٹس ہیں مسلمانوں کی، 50 سے زیادہ اسٹیٹس ہیں ہماری، تو جب مسلمانوں کو سیاسی غلبہ مل جائے گا تو جو حکمران ہوں گے ان کی کیا ذمہ داری قرآن مجید اور اسلام عائد کرتا ہے؟
ہاں دیکھیے، بہت اہم سوال ہے. آج کل جو حکومت کے خلاف پارٹیز آف اپوزیشن چلائی جا رہی ہے مختلف کنٹریز میں کہ یہ حکمران جو ہیں ظالم ہیں، انہیں ہٹانا ہے اور اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم حکمران کے خلاف خروج نہ کرنا. بہت زیادہ اس میں کتاب الفطر میں حدیثیں موجود ہیں، اور امام نووی نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ حکمران جو ہے راستے سے ہٹ گیا ہے تو ففیما بین کا بین، یعنی ذاتی نصیحت، وامر خروج علیہم فحرام بے اجماع المسلمین ولو کانوا فسقا ولو کانوا ظالمین، ان کے خلاف ان سیٹ کرنے کی تحریک چلانا، ان کو اوور تھرو کرنے کی تحریک چلانا، یہ بلا شبہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. ہمیں آپشن کیا ہے؟ صرف ایک آپشن ہے، ان کو نصیحت کرنا، اور دوسرے جو دائرے اپرچونیٹیز موجود ہیں یعنی ادر دین پالیٹکس، اس میں دین کا کام کر، دین کی دعوت پہنچاتے رہنا.
ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ تو آپ نے فرمایا کہ رعایا کا عمل کیا ہونا چاہیے اور ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر اسٹیٹ مسلمان حکمرانوں کے پاس ہے تو حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید ان کی ذمہ داری کا تعین کس طرح کرتا ہے؟
ان کی ذمہ داری کے بارے میں آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ نے نصیحت کر سکتے ہیں. ان کا داروغہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ نصیحت کیجئے جو آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری. آپ ان کے خلاف تشدد کی طرح نہیں چلا سکتے، اپوزیشن کی طرح نہیں چلا سکتے، آپ کی سراسر ناجائز ہے، یہ اس خروج ہے اور خروج اسلام میں حرام ہے. وہ اگر ذمہ ادا نہیں کر رہے تو اللہ پکڑے گا ان کو، آپ ان کا مواخذہ کرنے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے.
جی جاوید صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہو تو اس میں حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہوں گی، اور وہاں کے رہنے والے جو باشندے ہوں گے، شہری ہوں گے، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟
یہ حکمران کی ذمہ داری بہت واضح ہے کہ ان کو حکومت کرنی ہے عدل و انصاف کے ساتھ، اور عدل و انصاف کا ایک لازمی پہلو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں کوئی قانون دیا ہے، وہ مسلمان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس قانون کا حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نفاذ کریں. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اصل یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، دعوت دینی ہے، تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے. یہ تذکیر و نصیحت آپ انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں، آپ اجتماعی طور پر بھی کرتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ خود مولانا نے حکمرانوں کو مخاطب کر کے خطوط لکھے ہیں، حکمرانوں کو مخاطب کر کے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، حکمرانوں کو بہت سے موقعوں پر مشورے دیے ہیں. تو یہ کام آپ خیرخائی کے انداز میں، نصیحت کے انداز میں کرتے ہیں، یہی کرنا چاہیے. انارکی کبھی پیدا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انارکی کے نتیجے میں امن تباہ ہو جاتا ہے، اور جب امن تباہ ہوتا ہے اور لوگوں کی جان و مال خطرے میں آ جاتی ہے تو پھر اصل میں سنجیدگی کے ساتھ کسی چیز پر غور کرنا ممکن ہی نہیں رہتا. آپ کو امن کا ماحول رکھ کر اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انارکی کے نتیجے میں لوگ ایک انقلابی جوش تو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، قومیں اس کے نتیجے میں تباہ ہو جاتی ہیں، علاقے اس کے نتیجے میں کھنڈر بن جاتے ہیں. قرآن مجید نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ بادشاہ جب حملہ کرتے ہیں تو ہر سو نسل کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. انقلابات بھی آتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. ایک تدریجی اصلاح کا طریقہ ہے جو ہمیشہ خیر و خوبی کا باعث بنتا ہے. وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ صبر کے ساتھ یہ کام کریں، اور صبر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نصیحت ہے. اللہ کی مائیت صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. آپ صبر کے ساتھ خدا کے دین کی دعوت پیش کرتے رہیں، اور حکمرانوں کو بھی اسی خیرخائی کے جذبے کے ساتھ صحیح بات کی طرف توجہ دلائیں.
جاوید صاحب، یہ جو الذین مکنم والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ریاست عطا کی، حکمرانی عطا کی، ان کے فرائض میں جو ہے وہ یہ شامل ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجئے.
وہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ جب آپ کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی کہ آپ اللہ کے حکام کے مطابق حکومت کریں گے، آپ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے. یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے وہ خدا کے سامنے جواب دے ہیں. اصلی سوال یہ ہے کہ اگر وہ ذمہ داری کو انجام نہ دے رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں امن کے ساتھ، خیرخائی کے جذبے کے ساتھ دعوت دینی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، اور اس میں زیادہ رخ اب تو عوام کی طرف کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ حکمران وہ رہے نہیں جو پہلے حکمران تھے. پہلے استبدادی حکومتیں ہوتی تھیں، ان کو تبدیل کرنے کے نتیجے میں بڑی تبدیلی آ جاتی تھی. اب آپ کو جمہوری حکومتوں میں عامۃ الناس کو مخاطب کرنا ہے. قوم بدلے گی تو آپ سے آپ حکومت میں تبدیلی آئے گی.
گویا ہم کسی صورت میں بھی ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے،
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جب ایسے کریں گے تو اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ انارکی اور طوائف الملوکی پیدا کر دیں، آپ اقدار کو ختم کر دیں، آپ سماجی ڈھانچے کو توڑ دیں، آپ قانون پسندی کے جذبات لوگوں میں ختم کر دیں، اس کے بڑے برے نتیجے نکلے ہیں. یعنی جن انقلابات کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر آپ موقع دیں گے تو میں عرض کروں گا، ان سے انسانیت کو کچھ حاصل نہیں ہوا. آپ دیکھیں جو مغرب میں بھی عظیم تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی کس طرح آئی ہے؟ وہ ایک تدریجی طریقے سے آئی ہے. سوسائٹی کو آپ نے تعلیم یافتہ بنایا، آپ نے معاشرے کے اقتصادی حالات کو بہتر کیا، ایک تدریجی عمل کے نتیجے میں پھر حکومتیں بھی بہتر ہونا شروع ہو گئیں. تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یہ دیکھیے، بہت سی جگہوں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جبکہ جمہوری دور میں یہ بھی بے معنی الفاظ ہیں. آپ جمہوری دور میں ایک حکومت کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں وہ بھی زیادہ تر عامۃ الناس جو کچھ ہے ان کے ذریعے سے. اب حکومت کا ڈھانچہ کسی ایک فرد پر منحصر نہیں ہوتا, آپ کی بیوروکریسی آپ کی فوج ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک حکمران کو آپ تبدیل بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سارا کا سارا نظم ہے جس میں بے شمار ادارے شریک ہیں, ان کو آپ مخاطب بنائیے, ان کا ذہن بدلے گا, ان کے دل و دماغ بدلیں گے, ان کے اندر خدا کا دین آئے گا, اس سے ریاست میں تبدیلی آئے گی. یہ بات یاد رکھیے کہ سوسائٹی جتنی اسلام کے قریب ہوگی اسی کے بقدر اس کا سیاست میں ظہور ہوگا. آپ کسی سوسائٹی کے اندر اوپر بہت بڑی تبدیلی لا کے نیچے کی صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سوسائٹی ہمارا مخاطب ہونی چاہیے. دور جدید میں یہ تبدیلی آ گئی ہے جس کو ہمارے علماء ابھی سمجھ نہیں رہے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک چھوٹا سا ہم بریک لینا چاہیں گے. ناظرین ایک مختصر سے بریک کے بعد گفتگو یہیں سے کنٹینیو رہے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ریاست کے اندر ایک رعایا کی اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. مولانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک اصطلاح ملتی ہے اخوان الرسول سے متعلق. صحابہ رسول تو ہم نے سنا ہے, اخوان رسول کیا ہوتے ہیں اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے.
دیکھیے اخوان رسول کی کوئی تفصیلی ڈیفینیشن تو نہیں ہے روایت میں, لیکن مطالعہ کر کے جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اخوان رسول دراصل اصحاب رسول کے رول کا ریوائول ہے. وہ جو کارنامہ انجام دیا انہوں نے جو رول ادا کیا وہ تھا روایتی دور میں. اب جو دور ہے وہ سائنسی دور ہے, تو اسی رول کو یعنی اصحاب رسول کے رول کو سائنسی دور میں ریوائو کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اخوان رسول کا معاملہ.
گویا آج کے دور میں آپ جس طرح کام کر رہے ہیں, جاوید صاحب جو دعوت کا کام کر رہے ہیں اور جو افراد ان کی نصرت کر رہے ہیں, یہ سارے افراد اخوان رسول ہیں؟
نہیں دیکھیے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی کے سوا کسی کو حق نہیں کہ دعویٰ کرے. دعوے سے آغاز تو نبی کر سکتا ہے, انا نبی ولا کذب. باقی لوگ جو ہیں خدمت انجام دیں گے, مطالعہ کریں گے, مطالعہ کر کے جو قرآن حدیث سے پائیں گے کہ یہ ہے کرنے کا کام, اس میں لگ جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ کس نے کس کو وہ ٹائٹل دیا جائے.
اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے دعوت کو پہنچانے کے معاملے میں اور غلبہ دین کے حوالے سے؟ کیا اس میں صحابہ کرام کی مختلف انداز میں ہمیں کوئی مثالیں ملتی ہیں؟
دیکھیے غلبہ کو دعوت سے جوڑنا بنیادی طور پر غلط ہے. حجۃ الوداع کے بعد اصحاب رسول سے فرمایا تھا کہ ان اللہ باسنی کافت للناس فادعونی, وہاں غلبہ کا لفظ نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ جو ہدایت مجھے ملی, ہدایت نامہ, جو گائیڈنس, اس کو لے کر پھیل جاؤ اور سب کچھ کو بتا دو کہ یہ ہے ہدایت ربانی, یہ کرشن پلان آف گاڈ. وہی کام کیا انہوں نے جا کر کے. یہ نہیں کہ ساتھ جو ہم جا کے اسلام کو غالب کرو, رسول اللہ نے کبھی یہ میسج نہیں دیا.
جاوید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ ابھی جس طرح سے مولانا نے فرمایا کہ غلبہ ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم غلبہ سمجھتے ہیں, جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جہاد اکبر کی ایک اصطلاح ملتی ہے. یہ جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ وہی تزکیہ ہی ہے یا جہاد اکبر سے مراد کوئی اور چیز ہے؟
قرآن مجید میں جہاد کا لفظ قرآن کی دعوت کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس شان کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ, یعنی اس قرآن کو لے کر اٹھو اور اس کے ذریعے سے جہاد کبیر, دعوت کو, دعوت کے کام کو قرآن نے جہاد کبیر کہا ہے. یہ تو قرآن کی اپنی تعبیر ہے. تو اس وجہ سے جہاد کے لفظ کو آپ مطلقاً جنگ کے لیے نہیں استعمال کرتے, اس کے لیے قتال کا لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی کہیں قرآن میں یا حدیث میں یہ لفظ آئے گا تو اگر سیاق و سباق تقاضا کریں گے تو اس میں قتال کے معنی پیدا ہوں گے, خود لفظ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے.
جبکہ یہ لفظ جو ہے آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور جہاد سے عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے وہ قتال ہی کے معنوں میں آتی ہے.
وہ ایک فقہی اصطلاح بن چکی ہے اب. اس وجہ سے جہاد کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو بالعموم جنگ کے لیے بول لیا جاتا ہے, لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں تو یہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوا ہے, اس کی دعوت کے لیے استعمال ہوا. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن نے جہاد کبیر کی اصطلاح استعمال کی ہے, یعنی یہ ایک عظیم جہاد ہے جب آپ خدا کا دین پہنچاتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے. اصل میں دعوت کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. ہمیں اللہ کی کتاب کو ہر شخص تک پہنچا دینا ہے, یعنی آپ خواہ اس کو پڑھ کر سنائیں, آپ خواہ اس کو چھاپ کر لوگوں تک پہنچائیں. قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وہ جہاد جس کا تعلق قتال سے اس کو حالات سے مشروط کیا گیا ہے, یعنی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس میں آپ کو بعض اوقات تلوار اٹھانا پڑتی ہے, اس کا جب موقع آئے اس کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کی روشنی میں اقدام کر سکتے ہیں. لیکن جو کام ہمیں شب و روز کرنا ہے, جو کام صبح و شام کرنا ہے, وہ کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں, اپنا تزکیہ کریں اور لوگوں کو اس تزکیے کی دعوت دیں. یہ بنیادی ذمہ داری ہے, ایمان, عمل صالح اور لوگوں کو دین پہنچانا, لوگوں تک دین کی دعوت کو عام کرنا, اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بھلائی کی تلقین کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا, یہ بنیادی کام ہے. اس بنیادی کام پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوئے, یعنی یہ یظہرہ علی الدین کلہ وغیرہ, یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق استعمال ہوئے ہیں. مسلمانوں کا مشن, اسلام کا مشن, اس کو کبھی ان الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا. اسلام کا مشن تو یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن, اس پروردگار کے پیغام کی دعوت دو لوگوں کو حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, اور لوگوں کو اچھی نصیحت کے ساتھ یہ بات پہنچاؤ. اگر کہیں بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو اس کو بھی آسان طریقے سے انجام دو. یہ آپ کا لائحہ عمل ہے جو قرآن نے طے کر دیا ہے. سوسائٹی سے متعلق, غیر مسلموں سے متعلق ہماری اصل ذمہ داری ہے.
جاوید صاحب, یہاں پر ایک چھوٹی سی یہ کنفیوژن ہے کہ ایک تو آپ نے مقصد یہ بتایا کہ ہر ایک شخص کو ہر جگہ پر دعوت پہنچانی ہے, اور ہم حدیثوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے یا دین کی دعوت نہ پہنچ جائے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ مصروف لائف ہمیں نظر آتی ہے اور لوگوں کو کھانے کمانے سے فرصت نہیں ہے, اپنے اپنے مشاغل میں لوگ مصروف ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا کہ ہر گھر تک دعوت پہنچ جائے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں. یعنی اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ 10-10 گھنٹے اس وقت کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے ساری دنیا کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو دعوت کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی پیدا کر دیے ہیں. یعنی اس وقت جو ذرائع آپ کو میسر ہیں, آج سے 20-25 سال پہلے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. اور جو ذرائع اس وقت آپ کو میسر آ گئے ان سے بات کہاں تک پہنچتی ہے, آپ اندازہ کریں کہ ایک وقت وہ تھا کہ آپ کوئی اجتماع کریں گے, آپ لوگوں کو بلائیں گے, لوگ گھر سے نکل کے آئیں گے. اب تو آپ لوگوں کے بیڈ روم میں پہنچ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ سوتے ہوئے آپ کی بات سن رہے ہیں, جاگتے ہوئے آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ کے پاس ریڈیو ہے, آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. اس وقت آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لوگ رات رات بھر اس پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے نوجوان اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ معمولی سی کوئی بات چاہیں تو آپ اس کو چشم زدن میں پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک وقت میں ہم نوجوان تھے, مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اپنے بیڈ روم میں کچھ نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور اس میں یہ حکمت عملی زیر بحث تھی کہ دعوت کیسے پہنچائی جائے. تو میں جب اس مجلس کا تصور کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ازمنہ ایک قدیمہ میں کوئی بات ہو رہی تھی. یعنی اگر آج وہ مجلس ہوتی تو اس میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا, اور یہ میری جوانی کے زمانے کی بات ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا عظیم انقلاب دنیا میں آ گیا ہے. اس انقلاب کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور اس کے ذریعے سے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کتنی فراغت پیدا ہو گئی ہے. یعنی پہلے آپ کو اٹھنا ہے, جانا ہے, اجتماع کرنا ہے, اہتمام کرنا ہے. اب تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس 10 منٹ ہے, اس کے اندر خدا کا پیغام پہنچا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب مولانا صاحب, یہ آپ دونوں حضرات کی جو گفتگو ہے اور دین کے جو تصور آپ دونوں حضرات پیش کر رہے ہیں, تو میں جو یہ سمجھا ہوں اس سے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں دین کو پہنچانا ہے, اور اس طرح پہنچانا ہے کہ جس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہنچانے کے سلسلے میں اگر آپ کے گال پر کوئی ایک تھپڑ بھی مار دے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیں, لیکن ایجیٹیشن نہ کریں, اگریشن نہ کریں. کیا یہ بات میں درست سمجھاؤں؟
دیکھیں, یہ حضرت مسیح کے قول کو بہت بری طرح استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں, یہ تمثیل ہے. کبھی کسی سائی نے ایسا نہیں کیا کہ ادھر مارے ادھر پیش کر دے. پوری تاریخ خدا مسیح نے بھی ایسا نہیں کیا. یہ تمثیل کی زبان ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ موجود ہے. مثال کے طور پر حضرت صاحب رومی جب مکہ سے روانہ ہوئے تو سرحد پر روکا مکہ والوں نے, کہا کہ تم ہمارے سے کمائی کر کے جو جا رہے ہو اس میں دے دو, ہم چھوڑ دیں گے تم کو. جب پہلے مدینہ پہنچے اور یہ رسول اللہ نے بتایا, ربیہ صاحب کہ صاحب تجارت کامیاب رہی, دینار دے کر اپنے آپ کو بچا لیا. وہ ٹھیک وہی مسیح نے اپنی زبان میں کہا تھا کہ کرتا مانگے چوکا بھی دے دو. یعنی یہ دائی کا کردار ہے, دائی کا اخلاق ہے. دائی اگر ایسا نہ کرے تو غیر ضروری مسئلے الجھا رہے گا, ہر وقت ٹکراؤ, ہر وقت نزا. تو ٹکراؤ سے بچ کر کے دعوتی کام جاری رکھنا, یہ ہے مطلب اس کا, یعنی خامخواہ ادھر کوئی ماہر ادھر پیش کر دو.
مولانا صاحب آپ کا جو لٹریچر ہے اس میں آپ نے صلح حدیبیہ مشن کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی ہے, صلح حدیبیہ مشن کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟
صلح حدیبیہ پرنسپل کا نام ہے, کسی حزیمت کا نام نہیں ہے. صلح حدیبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ٹکراؤ کو کسی بھی قیمت پر ایٹ اینی کاسٹ ختم کرو تاکہ دعوت کا راستہ کھلے. چنانچہ حدیبیہ کے وقت آپ کے پاس 1400 آدمی تھے, بعد کو جب آپ نے مارچ کیا تو 10,000 آدمی ہو چکے تھے. تو وہ ایک 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 حکمت ہے, ایک پریکٹیکل وژڈم ہے کہ جیسے ہی ٹکراؤ ختم ہوگا انٹریکشن بڑھے گا, پیسفل دعوی ورک ہونے لگے گا, لوگوں کے دل کھلنے لگیں گے, کیونکہ جنگ کے حالات میں لوگوں کے دل بند ہو جاتے ہیں. تو حدیبیہ پرنسپل نام ہے بند راستے کھول کر کے دعوت کے موقع نکالنا, اور عملی طور پر ثابت ہوا کہ وہ فتح مبین بن گئی, جس کو بوقت حدیبیہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شکست ہے, حضرت عمر تک کو شک تھا اس معاملے میں, وہ فتح مبین بن گئی.
جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین آج ہم نے ان دونوں مہمانوں سے جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے, کیا اسلام دین کا غلبہ چاہتا ہے یا تہذیب نفس اور جو تزکیہ نفس ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہے. ہمارے دونوں مہمان اس پر متفق تھے کہ جو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا وہ تزکیہ نفس تھا, وہ لوگوں کو ابدی کامیابی اور کامرانی کی طرف بلانا تھا. ریاست کو قائم کرنا یا سیاسی حکومت یا سیاسی غلبہ کوئی بھی کسی بھی پیغمبر کا یہ مقصد نہیں تھا. آخر میں جو بات مولانا نے جہاں پر اس کو کنکلوڈ کیا وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ٹکراؤ کو اوائڈ کرنا اور ٹکراؤ میں سے دعوت کی صورتحال کو پیدا کرنا یہ دراصل ہمارا بنیادی کام ہونا چاہیے, اور تاریخ نے یہ بات ثابت کی کہ صلح حدیبیہ فتح مبین بن کر سامنے آئی. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.